اس تفسیر کے شروع کرنے سے پہلے کچھ قرآن مجید کی صداقت کے حوالے سے باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا. اس پہ تو ہم سب کا ایمان ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، وہی کتاب ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی اور صدیوں سے پڑھی جا رہی ہے، سنی جا رہی ہے، لکھی جا رہی ہے، چھاپی جا رہی ہے، زبانی یاد کی جا رہی ہے. ہم میں سے کسی کو اس پہ کوئی شبہ نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود اطمینان قلب کے لیے میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا. ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے کہا تھا کہ اللہ مجھے یقین ہے کہ تو مردوں کو زندہ کرے گا، لیکن ذرا میرے سامنے ایک دفعہ کر کے دکھا دے. ٹھیک ہے نا، کر کے دکھا دے. اللہ نے کہا کہ اولم تو من، یقین نہیں ہے؟ فرمایا بلا ولکن لیطمئن قلبی، اور اطمینان بڑھ جائے گا. تو یقین کے بھی درجات ہوتے ہیں، جس کو عین الیقین کہتے ہیں، کہ ایسا یقین جو آنکھوں دیکھا ہو. آج ہم نے جو بنی اسرائیل کا واقعہ پڑھا نا، گائے کا، اس میں بھی یہی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درجنوں معجزے دیکھے بنی اسرائیل نے. جیسے آج کے دور میں ایتھیسٹ پیدا ہو رہے ہیں نا، اس وقت بھی بنی اسرائیل میں کچھ لوگ ایتھیسٹ تھے. وہ کہتے تھے کہ کیسے زندہ ہوں گے قیامت کے دن، کیسے زندہ ہوں گے، بس کیسے، عقل میری عقل نہیں، ساڈی عقل اچ نہیں آندا. پنجاب میں ہمارے ایک دوست تھے، ان سے جب بھی کوئی بات کرو کہہ رہے میرے حساب کتاب سے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا. جب بھی کوئی مسئلہ بتاؤ کہہ رہے میرے حساب سے ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو میں نے کہا آپ اپنے حساب سے کوئی نئی شریعت لکھیں جو آپ کے حساب و کتاب سے ہو، پھر جس کو آپ کا حساب و کتاب سمجھ میں آئے گا اس کو ہم آپ کے حساب سے چلائیں گے، جس کو اللہ اس کے رسول کا حساب کتاب سمجھ میں آئے گا اس کو اللہ اس کے رسول کے حساب کتاب سے چلائیں گے. تو یہ آج کل جو ہے نا بڑے متکبرانہ نعرہ ہے کہ میرے حساب سے، میری سمجھ میں نہیں آتا. ہے کیا 6 فٹ کا، 5.5 فٹ کا آدمی اور باتیں اتنی بڑی بڑی کرتا ہے. تو بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا جس نے حضرت موسیٰ کے درجنوں معجزے دیکھے، لیکن اس کے باوجود وہ یہ کہتا تھا کہ موت کے بعد تو ہم مٹی ہو کے ختم ہو جاتے ہیں، تو یہ ایک جان کیسے پڑے گی مردے میں، کیسے زندہ ہوگا، میرے حساب و کتاب سے یہ بات سمجھ میں آنے والی نہیں. ایک تو یہ مسئلہ تھا. دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہندوؤں میں گائے کی عبادت ہوتی ہے، جانتے ہیں نا یہ بات. یوٹیوب پہ لکھیں ہندو گائے کے سامنے کھڑے ہوئے نظر آئیں گے آپ کو، ہندو گائے لکھیں اور عبادت لکھیں، ورشپ لکھیں، کاؤ لکھیں، ہندو لکھیں، تینوں چیزیں یوٹیوب پہ اکٹھی لکھیں گے تو آ جائے گا. خالی گائے لکھیں گے تو بھی نہیں آئے گا، صرف ہندو لکھیں گے تو بھی نہیں آئے گا، صرف ورشپ لکھیں گے تو بھی نہیں آئے گا، تینوں چیزیں لکھیں گے تو آ جائے گا. تو یہ جو ہندوؤں میں گائے کی عبادت شروع ہوئی ہے نا، یہ بہت قدیم ہے. ایسا لگتا ہے کہ بنی اسرائیل کے دور میں جو قوم تھی، جو مشرک تھے، وہ ہندوؤں کی، وہ گائے کی عبادت کیا کرتے تھے، ایسا لگتا ہے. اس کے دو قرینے ہیں. ایک تو یہ کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام تورات لینے کے لیے گئے تو پیچھے بنی اسرائیل نے کہا کہ جب تک حضرت موسیٰ اللہ کی کتاب نہیں لاتے تو ہم شریعت کے پابند نہیں ہیں، اس وقت تک ہم اپنی منمانی زندگی گزاریں گے. تو انہوں نے کیا کیا، بچھڑے کا، جو گائے ہے نا گائے، اس کا پتلا بنایا اور اس کی عبادت کرنا شروع کر دی. اب سوال پیدا ہوتا ہے، بھائی بت بنا لیتے، ہاتھی بنا لیتے، بندر بنا لیتے، گائے کیوں بنائی؟ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس قوم میں جس میں وہ رہا کرتے تھے بنی اسرائیل، اس قوم میں گائے کی عبادت کا معمول تھا. تبھی ان کی توجہ کس طرف گئی ہے؟ گائے کی طرف. تبھی گائے کی. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ جس قوم میں رہتے ہیں لاشعوری طور پر اس کا کلچر ایڈاپٹ کرتے ہیں آپ، اگرچہ آپ اس کو نہیں مانتے پھر بھی مانتے ہیں. جیسے ہم لوگ چونکہ ہندوستان میں ہندوؤں کے ساتھ رہے ہیں تو ہمارے ہاں یہ روحانی ٹوپی ڈرامے بہت ہیں. پیلیا اتارنا، جھاڑ پھونک، جو پیلیے کے ٹائپ کی چیزیں ہیں نا، جوتے ہاتھ ڈال دیے گلوں میں، اور یہ دینداروں میں ہیں. جس کو دیکھو وہ جن چڑھا ہوا ہے، بھوت چڑھا ہوا ہے، اور یہ چڑھا ہوا ہے اور وہ چڑھا ہوا ہے، اور ساس نے بہو پہ کر دیا، بہو نے ساس پہ کر دیا. یہ ٹوپی ڈرامے، کیونکہ عرب میں یہ چیزیں بہت کم ہیں، لیکن اب پاکستان سے ایکسپورٹ ہو رہی ہیں سعودی عرب میں. عرب بھی بے وقوف بن رہے ہیں، ان کو ہندوستانی اور پاکستانی علماء خدا کی قسم علماء بے وقوف بنا رہے ہیں. میں ممبر پہ جھوٹ نہیں بولوں گا. روحانی علاج کے نام پہ، تعویذ گنڈوں کے نام پہ، جن چڑیل بھوت کے نام پہ پاکستانی مولوی، ہندوستانی مولوی، بنگلہ دیشی مولوی بے وقوف بنا رہے ہیں. کس کو؟ توحید پرست عربوں کو. اور یہ برائی سعودی عرب میں پھیل رہی ہے. ابھی پھر میں اس پہ نہیں آؤں گا، پھر آپ لوگ کہیں گے یار یہ پھر عاملوں کی شروع کر دی اس نے دھنائی لگانا. لیکن یہ بتا رہا ہوں کہ اب اگر آپ کو مکہ مدینہ میں کوئی نظر آئے نا عرب، اور اس پہ جن چڑھا ہوا ہے، تو سمجھ لو کہ یہ جن چڑھایا کس نے ہے، پاکستانی نے چڑھایا اس کے اوپر جن، اس کے پیچھے کسی پاکستانی کا ہاتھ ہوگا. اچھا خیر، تو ہم ہندوؤں کے ساتھ رہے تو ہم پہ جیسے یہ چیزیں آ گئی بہت ساری، توہم پرستی، بارات کا کھانا، جہیز، دامادوں کے جو ہے نا جوتے چومنا، صحیح ہے نا، دامادوں کے سامنے سر رگڑنا، ناک رگڑنا کہ بچی کو کہیں طلاق نہ دے دے، طلاق کو بہت زیادہ معیوب سمجھنا. طلاق بری چیز ہے، شریعت میں پسندیدہ نہیں ہے، لیکن اتنی بری نہیں ہے جتنا ہندو سمجھتے ہیں. ان کا فلسفہ یہ ہے کہ رشتے آسمانوں پہ بنتے ہیں، ٹوٹ نہیں سکتے، جبکہ اسلام کا فلسفہ یہ ہے کہ رشتے آسمانوں پہ بنتے ہیں، ٹوٹتے بھی آسمانوں پہ ہیں. کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے. امساکم بمعروف، محبت سے رہو، تصریحم بھی احسان، نہیں رہ سکتے محبت سے الگ ہو جاؤ. سر نہیں پھوڑو ایک دوسرے کا، سر نہیں پھوڑو، پکڑ پکڑ کے مار رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں، گالیاں دے رہے ہیں، اس کا بد دعائیں نکل رہی ہیں ایک دوسرے کے خلاف، نہیں ہو رہا. تصریحم بھی احسان، ایسا نہ ہو کہ آپ یہ تصریح بالاحسان شروع کر دیں. پسندیدہ چیز نہیں ہے طلاق، لیکن اتنی ناپسند نہیں ہے جتنی ہندوؤں میں سمجھی جاتی ہے. تو ہمارے ہاں بہت ساری چیزیں جیسے ہندوؤں سے آ گئیں، ہم نماز پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، مگر ان رسومات میں ہم ہندو بن جاتے ہیں. اب علماء چیخ چیخ کے تھک جائیں کہ چھوڑ دو چھوڑ دو چھوڑ دو، ہم کہتے ہیں دنیا چھوڑ دیں گے مگر وہ رسومات نہیں چھوڑیں گے. تو یہ اتنی تاکید اس لیے کر رہا ہوں کہ چھوڑ دو بھائی، پورے مسلمان بن جاؤ، آدھے آدھے نہیں بنو. تو بنی اسرائیل میں بھی گائے کی عبادت کا، جو گائے کی تعظیم اور عظمت کہاں سے آئی، اس قوم میں رواج ہوگا، اسی کی پھر آگے نسلوں میں یہ ہندوؤں میں بھی آ گئی یہ چیز. اور گائے کی عبادت کیوں کرتے تھے؟ اس لیے کہ بڑی مفید چیز ہے، اتنا دودھ دیتی ہے، 5 کلو صبح کے اور 5 کلو شام کے، ٹھیک ہے نا، اتنا دودھ دیتی ہے. بھینس کم دیتی ہے، میں پہلے سمجھتا تھا بھینس زیادہ دیتی ہے، بعد میں پتا چلا بھینس کم دیتی ہے، گائے زیادہ دیتی ہے. تو اللہ نے تو قرآن میں اس کا جواب دے دیا. کچھ لوگ ایسے تھے جو سورج کی عبادت کرتے تھے، سورج کی، کہ بھئی بھینس اگر یا گائے اگر دودھ دیتی ہے تو کس کی وجہ سے؟ سورج کی وجہ سے. سورج اگر نہ ہو تو گائے جو چارہ کھاتی ہے وہ اگے گا، ہے بھئی؟ تو بعض لوگوں نے سورج کی عبادت شروع کر دی. آج بھی دنیا میں سورج کی عبادت کی جاتی ہے. تو اللہ نے کیا فرمایا؟ لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، کتنی پیاری آیت ہے، نہ چاند کی عبادت کرو نہ سورج کی عبادت کرو. واسجدوا للہ الذی خلقہن، اس کی عبادت کرو جس نے ان کو بنایا. تو ہم ہندوؤں سے کہتے ہیں گائے کی عبادت مت کرو، اس خدا کی عبادت کرو جس نے گائے کو بنایا. یہ بنی ہوئی ہے، یہ خود سے یہ کام نہیں کر رہی. تو بنی اسرائیل نے کیا کیا؟ بچھڑے کی عبادت شروع کر دی. حضرت موسیٰ بڑے غضبناک ہوئے. تو ایک تو یہ قرینہ ہے کہ اس قوم میں بھی گائے کی عبادت ہوتی تھی. دوسرا یہ کہ جب اس قوم کے کسی شخص کو یہ اعتراض ہوا کہ ہم دوبارہ کیسے زندہ ہوں گے، تو اس قوم میں ایک واقعہ ہوا جس کا اس قرآن میں یہاں ذکر بھی ہے جو آج ہم نے آیات پڑھی ہیں. وہ ذکر یہ ہے کہ ایک شخص قتل ہو گیا. کہا جاتا ہے کہ بھتیجے نے اپنے چچا کو قتل کر دیا وراثت لینے کے لیے. چچا کے اولاد نہیں تھی تو یہ پھر بھتیجوں میں آتی ہے اگر بھائی نہ ہو. تو بھتیجے نے کیا کیا؟ اپنے چچا کو قتل کر دیا، قتل کر کے غائب. اب پتہ ہی نہیں چل رہا کہ چچا کو قتل کس نے کیا ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے بنی اسرائیل کو حکم دیا کہ گائے ذبح کرو اور گائے کا گوشت اس مقتول پہ لگایا جائے گا تو مقتول کو اللہ زندہ کر دیں گے. اب اس میں حکمت کیا تھی کہ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں کہ اللہ مردوں کو زندہ کر سکتا ہے. کذالک یحیی اللہ الموتا, قرآن کی آیت ہے, اسی طرح اللہ قیامت کے دن مردوں کو زندہ کرے گا. ویریکم آیاتہ, اور اپنی نشانیاں اللہ تمہیں دکھاتا ہے. لعلکم تعقلون, تاکہ تم عقل سے کام لو. اب دیکھو اللہ تعالی مردے کو زندہ کرنے کے لیے کوئی اور طریقہ بھی تو استعمال کر سکتے تھے, گائے کو کاٹنے کا حکم کیوں دیا؟ بہت مشکل ہے سمجھانا. کیوں دیا حکم؟ تاکہ بنی اسرائیل کے دلوں سے گائے کا تقدس اور عظمت نکل جائے, کیونکہ انہوں نے گائے کی عبادت تو چھوڑ دی تھی لیکن توہم پرستی کی دنیا سے نہیں نکلے تھے. جیسے میرے بیانات سننے والے عاملوں کے خلاف سن سن کے عقیدہ مضبوط ہو جاتا ہے, مگر پھر بھی دل میں کچھ کالا کالا رہتا ہے کہ کہیں کوئی کچھ کر نہ دے ہمارے اوپر. تو اس توہم پرستی کا علاج یہ ہے کہ جیسے اللہ نے بنی اسرائیل سے کہا کاٹو اس گائے کو, دیکھو کچھ بھی نہیں ہوگا, کاٹو اپنے ہاتھوں سے کاٹو, تو اسی طرح میں یہ کہتا ہوں کہ عاملوں کے خلاف صبح و شام بولا کرو, عاملوں کو جا کے بولا کرو کہ تمہارے پاس جتنے جن ہیں, چڑیل ہیں اور روحانی ٹوٹکے, تمہیں جادو منتر آتے ہیں, میں بیٹھا ہوا ہوں, سارے تعویذ مجھے دو, میں اپنے شلوار کے نیفے میں رکھوں گا, اگر میرا ایک بال بھی خراب ہو گیا تو میرا نام بدل دینا. یہ کام جب تک نہیں کرو گے تو آپ کے اندر عاملوں کے خلاف کانفیڈنس پیدا نہیں ہوگا, فضول میں توہم پرستی میں ڈرتے رہو گے ان پاگلوں اور احمقوں سے. اور عامل چاہے دیوبندی ہو, چاہے بریلوی ہو, چاہے کسی بزرگ کا خلیفہ ہو, چاہے بزرگ ہو, چاہے تبلیغی ہو, چاہے جہادی ہو, چاہے خانقاہ میں بیٹھا ہو, چاہے اس کے ہاتھ سے لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہو, نقصان ہو رہا ہو, سب ایک جیسے ہوتے ہیں. البتہ دو قسمیں ہیں ان کی, کچھ جان کر الو بناتے ہیں, کچھ جان کر یہ کام نہیں کر رہے, واقعتاً نیک ہوتے ہیں مگر عملیات کر کر کے بےچارے بیوقوف بن چکے ہوتے ہیں, ان کا دماغی توازن خراب ہو چکا ہوتا ہے, خود ان کو ان کی سیٹنگ آؤٹ ہوتی ہے, وہ سمجھتے ہیں کہ اس پر جن ہے حالانکہ اس پر جن نہیں ہوتا, ان کے عملیات کر کر کے اپنا دماغ خراب ہو چکا ہوتا ہے. نیک ہوتے ہیں بعض لوگ, ان میں نئے نئے لوگ آئے ہوئے ہیں, ذرا جلدی سے تھوڑا سا کرنے, تو بہت دن ہو گئے نہیں بولا بھائی, بہت دن ہو گئے یار. آپ لوگ پھر بولتے ہو یار مولوی صاحب پھر عامل لوگ بھی شروع ہو جاتے, تھوڑا سا بولنے دو. بعض ان میں واقعتا نیک ہوتے ہیں, یاد رکھو, میں یہ نہیں کہہ رہا سارے فراڈی ہوتے ہیں, نیک ہوتے ہیں مگر وہ جو فلیتے پلیتے پڑتے ہیں نا بیٹھ کے عملیات اور چلے ولے, اس سے کیا ہوتا ہے دماغی سیٹنگ آؤٹ. میں نے ان میں نیک تو دیکھے ہیں مگر کوئی بھی نارمل نہیں دیکھا, سارے اب نارمل دیکھے ہیں, سب اب نارمل ہوتے ہیں. خیر اتنا کافی آج کے لیے, باقی 27ویں رات کو انشاءاللہ. اچھا چلیں آگے. تو بنی اسرائیل کو اللہ نے کیا حکم دیا کہ گائے کو کاٹو تاکہ تمہارے دلوں سے یہ تقدس نکلے. بھائی جب یہ خدا نہیں ہے تو جیسے دوسرے جانور ہیں, بکری کو کاٹ کے کھاتے ہو اور مرغی کاٹتے ہو صبح شام, اس پر کوئی اللہ کا عذاب آتا ہے؟ کتنی چکن ہیں فارمی چکن روزانہ کروڑوں کے حساب سے کٹ رہی ہیں, حالانکہ مرغی بھی تو انڈا دیتی ہے. گائے اگر دودھ دیتی ہے تو مرغی بھی کیا کرتی ہے؟ انڈا دیتی ہے. انڈے کی ویلیو دودھ سے کم نہیں ہے, انڈے میں جو کولیسٹرول ہوتا ہے نا وہ صحت کے لیے بڑا مفید ہے. روزانہ نہار منہ دو انڈے صبح ابلے ہوئے اپنے خرچے پہ کھایا کریں. یہ اس لیے اپنے خرچے میں لگاتا ہوں کہ میں واضح مشورہ دیتا ہوں تو لوگ پھر وہ کہتے ہیں کہ اتنے پیسے کہاں سے لائیں. تو دیکھو تقدس نکلنا چاہیے دل سے ایسی چیزوں کا. پیلیا ہے نا, پیلیا ہوا ہوا ہے کسی کو, جھاڑ پھونک مت کرو اس کا. سورہ فلق سورہ ناس پڑھ دینا, آیت الکرسی پڑھ دینا, وہ تو ٹھیک ہے, وہ تو سنت سے ثابت ہے, آیت الکرسی پڑھ کے پھونک لگانا. یہ جھڑواتے ہیں نا جا کے, چھوڑ دو یہ, دماغ سے نکالو, یہ سوائے وسوسے کے کچھ بھی نہیں ہے. انگریزوں کا پیلیا کیسے اتر جاتا ہے, سعودی عرب میں پیلیا کیسے اتر جاتا ہے؟ لوگ کہتے ہیں ہمارے ہاں پیلیا نہیں اترتا تب تک جھڑوایا نہ جائے, سب بیوقوف بنانے والی باتیں. تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو حکم دیا گائے ذبح کرو. اب وہ نہ سٹ پٹائے, گائے ذبح کرو بھائی. جیسے ہمارے یہاں کہتے ہیں نا پیلیا نہیں جھاڑنا. اب آپ تین دن تک تو آپ کو میرا بیان یاد آئے گا, لیکن بچہ جب ٹھیک نہیں ہوگا پھر آئے گا یار ٹرائی کرنے میں کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے نا, ٹرائی کرنے میں کیا جا رہا ہے. جس آدمی میں اللہ پہ توکل نہیں ہے نا، ایک بات خوب کان کھول کے سن لیں، جس میں اللہ پر اعتماد نہیں، توکل نہیں، اس کا سب سے پہلا عذاب پتہ ہے کیا آتا ہے دنیا میں؟ اللہ دل کا سکون چھین لیتے ہیں، سب سے پہلا عذاب یہ آتا ہے. جس کو اللہ سے ہونے کا اور غیر اللہ سے نہ ہونے کا یقین نہ ہو، تو اس کا سب سے پہلا عذاب کیا آتا ہے؟ دل کا سکون چھن جاتا ہے، پریشان رہتا ہے، یار یہ کیا تو یوں ہو جائے گا، یوں نہیں کیا تو یوں نہیں ہوگا. اللہ پہ اعتماد ہو بھائی، جو ہے اللہ کرے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی سب کچھ ہوا ہے، صحابہ کے دور میں بھی، گوروں میں بھی ہوتا ہے، پیلیا بھی ہوتا ہے، پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے. تو اب بنی اسرائیل کو حکم دیا گائے ذبح کرو. بنی اسرائیل پریشان، یار یہ کیا چکر، گائے، ایسا نہ ہو کہ اللہ کا عذاب آ جائے آسمان سے. اب پوچھے کوئی ان سے کہ بھائی کیا ہوگا، کہ نہیں بھائی ہم اس کو معبود تھوڑی سمجھتے ہیں، بالکل غلط، کچھ بھی نہیں ہے، دودھ دیتی ہے مرغی، انڈا دیتی ہے گائے، دودھ دیتی ہے، ٹھیک ہے نا. تو بھائی کاٹو نا. کاٹنے میں ہیل و حجت سے کام لینے لگے، گائے کیوں کاٹیں یار، تو کاٹ بھائی، میں نہیں کاٹ رہا، تو خرید کے لا سہراب گوٹ سے، ایسا نہ ہو میرے اوپر بلی آ جائے، تو کاٹ، تو کر. تو اب وہ موسیٰ علیہ السلام سے ہیل اور حجت کرنے لگے. موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے، ماں ہیا، گائے کیسی ہونی چاہیے؟ سوالات بعض دفعہ اس لیے زیادہ کیے جاتے ہیں کہ کام کرنے کا موڈ نہیں ہوتا آپ کا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا، لا فارضوں ولا بکر، گائے جو ہے نہ تو بہت بچی ہو اور نہ بوڑھی ہو، بالکل درمیانی گائے. اس سے فقہ کا ایک اصول ثابت ہوتا ہے کہ مطلق جب بولا جاتا ہے نا، اس سے فرد کامل مراد ہوتا ہے. تو مطلق گائے بولی ہے تو فرد کامل، درمیانی درجے کی گائے، بڈھی گائے بھی نہ ہو، بالکل بچی بھی نہ ہو. کہنے لگے، اے موسیٰ علیہ السلام، ایسے تو کروڑوں قسم کی گائے ہوتی ہیں، ماں لونہا، رنگ کیسا ہونا چاہیے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو غصہ آیا ان کے فضول قسم کے سوالات پر. انہوں نے کہا، صفرا، زرد رنگ ہونا چاہیے، فاقع اللونہا، چمکتا ہوا رنگ. جب تمہیں خود اپنے اوپر مصیبتیں مسلط کر رہے ہو، قیدیں لگا رہے ہو، تو پھر اب لگیں گی قیدیں. چمکتا ہوا زرد رنگ. کہنے لگے، اے موسیٰ، ان البقرہ تشابہ علینا، ابھی تک گائے ہماری سمجھ میں آئی نہیں ہے. زرد رنگ کی تو بہت ساری گائے ہوتی ہیں، درمیانی درجے کی بھی ہوتی ہیں، پتہ نہیں ہم کوئی اور گائے اٹھا لیں، اللہ کہیں یہ والی تھوڑی بولی تھی میں نے، وہ والی بولی تھی. تو اور ذرا ڈیٹیل میں بتا دیں، انا انشاء اللہ لمہتدون. ایک ان سے اچھا کام یہ ہو گیا کہ انہوں نے کہا، اللہ نے چاہا تو اب ہم کر گزریں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر وہ انشاء اللہ نہیں کہتے تو تیسرے سوال کے بعد بھی یہ کام نہیں کرتے، تیسرے سوال کے بعد بھی یہ کام نہیں کرتے. یہ انشاء اللہ کی برکت تھی. تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر مزید ڈیٹیل بتائی. بالآخر انہوں نے گائے کو ذبح کیا. اللہ نے حکم دیا کہ اس گائے کا گوشت کا ایک حصہ مقتول پہ ڈالا جائے. مقتول کے لگایا گیا، مقتول زندہ ہو گیا اور اس نے اٹھ کے قاتل کا نام بتایا اور دوبارہ مر گیا ہوا. یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا ایک نمونہ بنی اسرائیل کو دکھایا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جیسے اللہ تعالیٰ دنیا میں اپنی نشانیاں دکھا دیتے ہیں بعض دفعہ تاکہ اور اطمینان آ جائے، غیب کی بات غیب کی نہ رہے، اسی طرح اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی دکھایا کہ کیسے اللہ نے مردوں کو زندہ کیا ہے. وہ مشہور واقعہ ہے، میں اس طرف نہیں جاتا، بات لمبی ہو جائے گی. تو یاد رکھو، ہمیں یقین ہے، ایمان ہے کہ یہ قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کردہ کتاب تھی اور اس میں تحریف نہیں ہوئی ہے، لیکن کچھ ایسے باتیں ہیں جس سے اور اطمینان آپ کو نصیب ہو جائے گا اور قرآن سے محبت اور زیادہ بڑھ جائے گی. آج دنیا میں غیر مسلمین قرآن مجید پر جو اعتراض کرتے ہیں نا، کتنی قسم کے اعتراض، نبی کی سیرت پہ اعتراض، یعنی جہاں ان کو کوئی موقع ملتا ہے اسلام پر اعتراض کرنے کا، نبی کی سیرت پہ اعتراض کرنے کا، قرآن پہ اعتراض کرنے کا، تو وہ موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے. لیکن آپ حیران ہوں گے، غیر مسلم یہ اعتراض کیوں نہیں کرتے کہ یہ وہ قرآن نہیں ہے، یہ کوئی اور قرآن ہے؟ یہ سوال نہیں پیدا ہوتا آپ؟ میرا خیال ہے پیدا ہوتا ہے آپ لوگوں کو. یہ کبھی نہیں ملے گا آپ کو کہ یہ وہ نہیں ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا تھا، یہ تو میں تحریف ہوئی ہے، یہ تو بعد میں مولویوں نے بنا لیا، بعد میں دوسری صدی میں کسی نے بنا لیا. اگر ان میں کسی نے اعتراض کیا بھی ہے نا، تو وہ اعتراض چلا نہیں ہے، ممکن ہے کوئی تاریخ سے اٹھا کے دکھا دے. وہ اعتراض مقبول نہیں ہوا پبلک میں, ان کے لوگوں نے اس کو مسترد کر دیا ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ کون سی ایسی چیز ہے قرآن کریم میں جس کی وجہ سے یہودی بھی مانتا ہے, عیسائی بھی مانتا ہے, ہندو بھی مانتا ہے, سکھ بھی مانتا ہے, ان کے جو اسکالر ہیں وہ سارے مانتے ہیں کہ یہ وہی کتاب ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی, اور کوئی بھی اس کا انکار نہیں کر سکتا. کون سی ایسی چیز ہے وہ, کیا دلیل کیا ہے وہ؟ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ نہیں آ رہی میرا خیال ہے. دیکھیں, کسی بھی خبر کو پہچاننے کے نا کچھ سائنٹیفک اصول ہیں پوری دنیا میں مسلم. خبر کے سچا اور جھوٹا ہونے, ہمیں جب کسی سے کوئی کتاب پہنچتی ہے یا خبر پہنچتی ہے تو سچی بھی ہو سکتی ہے اور جھوٹی بھی. میں نے ایک دفعہ بیان میں تواتر کی بات کی تھی کہ جو متواتر خبر ہوتی ہے نا وہ جھوٹی نہیں ہوتی. متواتر خبر میں, اس کو ریپیٹ نہیں کروں گا, بڑا لمبا بیان کیا تھا کہ لاکھوں لوگ مختلف علاقوں سے ایک چیز کو نقل کر رہے ہوں تو وہ جھوٹی نہیں ہو سکتی. تو میں اس کی ایک اور دلیل دیتا ہوں کہ متواتر خبر جھوٹی نہیں ہو سکتی. اس کی ایک سائنٹیفک دلیل ہے, اس کو کوئی بھی نہیں جھٹلا سکتا. وہ دلیل یہ ہے کہ دس آدمی ہوں, دس آدمی, آپ نے دس کو بلایا اور ایک کوڈ دے دیا ان کو, 0156 7 8 کچھ کر کے, ٹیڑھا میڑھا کر کے, ترتیب سے نہیں, 0 1 7 5 9 8 پرچی پہ لکھ کے دے دیا آپ نے ایک کو. دوسرے کو بھی بلا کے الگ سے چپکے سے دیا 0 1 5 7 9 8, تیسرے کو بھی دے دیا 0 1 5 7 9 8, چوتھے کو بھی دے دیا 0 1 5 7 9 8, پانچویں کو بھی دے دیا 0 1 5 7 9 8, سب کو پرچی میں لکھ کے پکڑا کے ان کو پھیلا دیا, اور ان کا اب آپس میں لنک نہیں ہے. اب آپ تجسس میں ہیں کہ میں نے جو کوڈ دیا تھا ان دس کو وہ کیا تھا؟ جو کوڈ دیا تھا نا 0 1 5 7 9 8 دیا تھا, آپ کو نہیں پتا ہے. آپ دمشق میں گئے اس کے پاس, وہ مصر میں بیٹھا ہوا ایک آدمی, ایک دمشق میں بیٹھا ہوا, ایک شام میں بیٹھا ہوا, ایک کوفہ میں بیٹھا ہوا, ایک بصرہ میں بیٹھا ہوا ہے. آپ دمشق والے شخص کے پاس گئے اور آپ نے اس سے پوچھا کہ وہ جو کوڈ آپ کو طارق صاحب نے دیا تھا وہ کیا تھا؟ وہ کہتا ہے 0 1 5 7 9 8. آپ پھر گاڑی میں بیٹھے اور شام پہنچ گئے, اور یہ اس وقت کی بات ہے جب موبائل ایجاد نہیں ہوئے تھے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ اس نے اس کو فون کر کے بتا دیا ہو یا اس نے اس کو فون کر کے بتا دیا ہو. پھر آپ شام پہنچے, پھر آپ مصر پہنچے, جہاں جہاں جا رہے ہیں سب کے پاس سے پرچی پہ بھی وہی کوڈ نکل رہا ہے, اور جس کو زبانی یاد ہے تو زبان پہ بھی وہی کوڈ نکل رہا ہے. تو یہ اس کی علامت ہے, اس کو دنیا میں کوئی بھی نہیں جھٹلا سکتا کہ بھائی جو اصل آدمی نے جو کوڈ بتایا تھا وہ کوڈ 100% یہی ہے, اس کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے. اس میں کسی نے اپنی طرف سے تحریف نہیں کی ہے. اگر کی ہوتی تو ایک نے کی ہوتی, دو نے کی ہوتی, تین نے کی ہوتی, سارے کے سارے ایک پر کیسے متفق ہو گئے؟ نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. اب آپ مجھے بتائیں کہ 0 1 5 7 9 8 کا آپ ایک تجربہ کریں. یہ تو میں نے ایک لفظ بتایا نا, آپ اس کے علاوہ کوئی اور لفظ, 100 آدمیوں کو بٹھائیں آپ, ایک کے کان میں ایک کوڈ کہیں اور کہیں کہ یہ دوسرے کو بتاؤ, وہ دوسرے کو بتائے گا, وہ تیسرے کو بتائے گا, وہ چوتھے کو بتائے گا, سوے انسان پہ آ کے وہ تبدیل ہو چکا ہوگا. بہت مشکل ہے, کیا کریں یار. قاری امیر صاحب ان لوگوں کی سمجھ میں نہیں آ رہا, وہ سوے نمبر پہ جا کے تبدیل ہو چکا ہو. ہم جب چھوٹے بچے تھے تو ٹی وی میں ایک پروگرام آتا تھا, ایک بچہ دوسرے کے کان میں کوئی لفظ کہتا تھا, وہ دوسرے کے کان میں, وہ تیسرے کے کان میں, چوتھے اور آخری میں آ کے وہ سارا تیا پانچا ہو چکا ہوتا تھا. کوئی کیا کہہ رہا ہے, کوئی کیا کہہ رہا ہے, تیسرا کچھ اور کہہ رہا ہے, چوتھا کچھ اور کہہ رہا ہے, پانچواں کچھ اور کہہ رہا ہے, چھٹا کچھ اور کہہ رہا ہے. ایک اتنا سا کوڈ جو چار پانچ ہنسوں پر مشتمل ہے, اس کی دس آدمیوں میں جب وہ ڈیوائڈ ہوتا ہے تو اس کی حفاظت نہیں ہوتی, چینج ہو جاتا ہے. الحم سے لے کے والناس تک قرآن مجید ایک ایسا کوڈ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بتایا, انہوں نے یاد کیا, لاکھوں ہزاروں صحابہ نے سمجھا, سیکھا, مختلف ملکوں میں پھیل گئے, ان کا آپس میں کنیکشن ختم ہو گیا. کوئی کوفہ میں چلا گیا, کوئی مدینہ میں رہا, کوئی مکہ چلا گیا, کوئی دمشق چلا گیا, کوئی مصر چلا گیا, کوئی آذربائیجان چلے گئے, کوئی افغانستان چلے گئے, کوئی پشاور تک میں قبریں ملتی ہیں, پوری دنیا میں پھیل گئے. انہوں نے ایک دوسرے کو سینہ بسینہ وہ منتقل کیا. پھر ان کے کروڑوں لاکھوں شاگرد پوری دنیا میں, ان کا آپس میں کوئی لنک نہیں تھا, کوئی گوگل نہیں تھا کہ سب نے گوگل سے اتار لیا ہو. کہ صحابی نے گوگل پہ اپلوڈ کر دیا اور باقی سب نے گوگل سے اتار لیا، تو ہم کہہ سکتے تھے ان صحابی سے اپلوڈ کرنے میں غلطی ہو سکتی ہے، ایک آدمی سے تو ہو سکتی ہے نا غلطی، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ آذربائیجان میں، دمشق میں، مصر میں، پاکستان میں، ہندوستان میں، پوری دنیا میں، جہاں جہاں بھی الحمد سے چار الفاظ نہیں ہیں، 6666 کے قریب آیتیں ہیں اور پوری دنیا میں پھیل گئیں، اور جب لوگ سفر کر کے دمشق پہنچے تو وہاں بھی وہی پڑھا جا رہا ہے الحمد سے لے کے والناس تک، مکہ میں بھی وہی پڑھا جا رہا ہے، چیچنیا میں بھی وہی پڑھا جا رہا ہے، چائنا میں بھی وہی پڑھا جا رہا ہے، یورپ میں بھی، ناروے میں بھی، جرمنی میں بھی۔ تو اب یہ ایسی حقیقت ہے کہ اس کا انکار کرنے والا کہ اس میں تحریف ہوئی ہے، دنیا خود اس پہ ہنسے گی، بولیں گی بھائی چار الفاظ کی ایسے حفاظت نہیں ہو سکتی، اس میں تحریف ہو جاتی ہے، اور یہ لاکھوں لوگ ایک جیسا قرآن پڑھ رہے ہیں تو یہ اس کی علامت ہے کہ اس میں تحریف نہیں ہوئی، ہوئی ہوتی تو کہیں تو سامنے آتی نا، نہیں آ رہی بات میرا خیال ہے۔ آج میں نے ایک آیت میں مصدقن کو مصدقن پڑھا غلطی سے، مصدقن کو کیا پڑھا، مصدقن، مطلب میں کوئی فرق نہیں ہے، پیچھے سے یہ جو بچہ ہے نا جو ہم نے آرڈر پہ بنوایا ہے باقاعدہ، یہ آرڈر پہ بنوایا اس لیے کہ یہ بچہ بہت چھوٹا ہے، سامنے لوگ کہہ رہے ہیں یار یہ اتنا چھوٹا نابالغ، تو اس کے ابا نے بتایا 16 سال کا ہی ہے، میں بے فارم دکھانے کے لیے تیار ہوں، تو اس لیے میں نے کہا تو آپ نے باقاعدہ آرڈر پہ بنوایا ہے، 16 سال کا، اتنا سا ماشاء اللہ، لیکن ہے بڑا تیز ماشاء اللہ، اللہ نظر سے بچائے، ہے بڑا تیز، آرڈر پہ بنوایا ہم نے سامنے باقاعدہ۔ تو اب آپ دیکھو مصدقن کو مصدقن پڑا تو فوراً روک دیا اسے، اور یہ صرف آج سے نہیں ہے، ہمیشہ سے ایسے ہی ہوتا رہا، کوفہ میں، بصرہ میں، آپ مکہ کا قرآن سن لیں وہ بھی وہی ہے، نمازوں میں اختلاف ہے، وہ یہاں ہاتھ باندھتے ہیں ہم یہاں ہاتھ باندھتے ہیں، وہ زور سے آمین ہم آہستہ آمین، لیکن قرآن وہ بھی وہی پڑھتے ہیں اور ہم بھی، ایک حرف آگے پیچھے نہیں ہوتا۔ تو اب اس کا کوئی انکار کر نہیں سکتا، اور یاد رکھو قرآن کی اس طرح سے حفاظت ہو جانا ہی اس کے اللہ کے کلام ہونے کی دلیل ہے، اس زمانے کی کوئی بھی کتاب آج تک اس طرح سے محفوظ نہیں ہے۔ اور ایک اور بات، یعنی ہو نہیں سکتا نا کہ کسی کتاب کو اتنا مضبوطی سے تھاما جائے، اتنا مضبوطی سے، ایک ایک حرف پہ محنت کی جائے، وہ دائیں بائیں نہ، کیوں؟ صحابہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ کس کا کلام ہے، اللہ کا کلام، کسی جھوٹے نبی کا کلام اس طرح سے محفوظ نہیں ہوتا۔ تو اس زمانے کی کوئی کتاب اس طرح سے محفوظ نہیں ہے جس طرح سے قرآن مجید محفوظ ہے، ایک بات۔ دوسری بات، اس زمانے میں جتنی زبانیں تھیں وہ زبانیں ختم ہو چکی ہیں، یا ان میں اتنی تحریف ہو چکی ہے کہ وہ اپنی اصل حالت پہ نہیں ہے۔ عبرانی زبان ہے لیکن وہ بڑی لنگڑی لولی پوزیشن میں ہے، وہ ایسے کہیں بولی نہیں جاتی، وہ اس کو بس اسکولوں میں سکھایا جاتا ہے، یہودیوں نے ایڑی چوٹی کا زور لگا کے نا اس کو زندہ رکھا ہوا ہے، وہ 4-6 آدمی جانتے ہیں اس کو، وہ بھی پوری طرح محفوظ نہیں ہے۔ لیکن آپ اندازہ لگاؤ کہ اللہ نے قرآن کی الفاظ کی حفاظت کے لیے الفاظ کو محفوظ کیا، اور قرآن کے میننگ کی حفاظت کے لیے عربی زبان کو محفوظ کر دیا۔ ایک انگریز نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ قرآن میں لفظی تحریف نہیں ہے لیکن قرآن کے مطلب میں تحریف ہے، مطلب میں، اور اس نے دلیل یہ دی ہے کہ ایک ہی آیت کی مختلف تفسیریں کیوں ہوتی ہیں۔ دلیل سمجھ رہے ہیں بات کو، بات کی؟ اس نے کہا دیکھو بھائی ایک ہی آیت ہے، ایک مفسر اس کی ایک تفسیر کرتے ہیں، دوسرے مفسر اس کی دوسری تفسیر کرتے ہیں، تو یہ اس کی علامت ہے کہ اس میں معنوی تحریف ہوئی ہے، لفظ تو وہی ہے لیکن مطلب میں گڑبڑ کی ہے ان لوگوں نے۔ تو مجھ سے کسی نے پوچھا، میں نے اس کا فوراً جواب دیا، میں نے کہا اگر کسی آئین میں، قانون میں، کوئی آئین میں کوئی قانون لکھا ہوا ہو، عدالت میں وکیل اس قانون کا مطلب بتائے اور اس پہ دوسرا وکیل اعتراض کرے کہ نہیں میری نظر میں اس کا یہ مفہوم نہیں یہ مفہوم ہے، تو کیا آپ کو اس کو یہ کہیں گے کہ پاکستان کے قانون میں مطلب ہی تحریف ہو چکی ہے؟ کیا یہ کہیں گے؟ یہ تو پھر دنیا کا کوئی قانون اس سے محفوظ رہا ہی نہیں ہے۔ وکیل تشریح کرتے ہیں نا قانون کی، جج صاحب اس یہ جو شق ہے نا پاکستان قانون کی، اس شق کا یہ مطلب ہے، دوسرا کہتا ہے نہیں یہ مطلب ہے، تو کیا مطلب؟ قانون میں معنوی تحریف ہو گئی کیا؟ تحریف نہیں ہوئی ہے اس میں، یا تو دونوں احتمال ہوتے ہیں، یا ایک مطلب صحیح ہوتا ہے دوسرا غلط ہوتا ہے، تو وکیل پھر دلیل سے ثابت کرتا ہے کہ یہ والا مطلب صحیح ہے اور دوسرا والا مطلب غلط ہے. تو ایسے ہی مفسرین کی رائے میں جب اختلاف ہوتا ہے یا تو وہ اختلاف اس نوعیت کا ہوتا ہے کہ قرآن کی آیت کے وہ دونوں مفہوم نکل رہے ہوتے ہیں اور اللہ نے دونوں مفہوم رکھے ہوتے ہیں اس میں تاکہ اس میں لچک رہے لچک, اور یا بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک مفہوم صحیح ہوتا ہے دوسرا مفہوم غلط ہوتا ہے. تو جو صحیح مفہوم ہوتا ہے اس پر دلائل قائم ہوتے ہیں, دلائل پھر دلیل سے ثابت کیا جاتا ہے کہ یہ والا صحیح ہے اور دوسرا والا غلط ہے. تو تشریح میں اختلاف ہو جانا یہ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہوتا کہ اس میں معاذ اللہ کیا ہو گئی ہے, تحریف ہو گئی. تو میں جلدی سے پانچ منٹ میں اپنی بات کو سمیٹ کے ختم کرتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کی, لفظی بھی حفاظت کی اور معنوی حفاظت کے لیے اللہ نے اس زبان کو محفوظ کر دیا جس زبان میں قرآن نازل ہوا. آج عربی زبان 20 ملکوں میں بولی جاتی ہے, 20 ملکوں میں, دو چار نہیں ہے. اور کمال کی بات ہے کہ ہر ملک کی عربی میں فرق ہے. سعودی عرب میں جائیں گے وہ عجیب سی عربی, عام عوام عجیب سی عربی بول رہی ہے, مصر میں جائیں گے عجیب سی عربی. ایک مصری آیا وہ کہنے لگا اللہ اکبر. میں نے کہا اکبر کیا ہوتا ہے بھائی, اکبر کو کیا بولتے ہیں؟ اکبر. سوڈان میں الگ ہے, شام میں الگ ہے. لیکن کمال کی بات یہ ہے کہ جو قرآنک عربی ہے نا وہ سمجھتے سب ہیں. سعودیہ میں بھی سمجھی جاتی ہے, مصر میں بھی سمجھی جاتی ہے, سوڈان میں بھی سمجھی جاتی ہے. اس کی مثال ہے جیسے اردو. اردو صرف کراچی میں بولی جا رہی ہے, پاکستان میں اصل صرف کراچی میں ہی ہے, کہیں بھی نہیں ہے. لیکن حیدرآباد میں بھی سمجھی جائے گی, پنجاب میں بھی سمجھی جائے گی, بولی بھی جائے گی, سمجھی بھی جائے گی. ایبٹ آباد میں بھی بولی بھی جائے گی, سمجھی بھی جائے گی. پشاور میں بھی بولی بھی جائے گی, سمجھی بھی جائے گی. اور جہاں بھی چلے جاؤ. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اردو زبان پاکستان میں زندہ ہے, بولی بھی جا رہی ہے اور سمجھی بھی جا رہی ہے. تو اسی طرح عربی 20 ملکوں میں بولی بھی جاتی ہے اور سمجھی بھی جاتی ہے. اور کمال کی بات یہ ہے کہ عربوں کا جو میڈیا ہے, عوام کی زبان چینج ہے لیکن میڈیا کی زبان چینج نہیں ہے, اور لکھنے والی جو زبان ہے وہ بھی چینج نہیں ہے. عرب بولیں گے پتہ نہیں کیا کیا, لکھیں گے وہی عربی جو قرآن والی عربی ہے. یعنی انہوں نے رسم الخط ایجاد ہی نہیں کیا تبدیل شدہ عربی کا. جیسے مصری بولے گا اللہ اکبر لیکن لکھے گا کیا؟ اللہ اکبر. اللہ اکبر کا لفظ سعودیہ میں بھی اللہ اکبر ہی لکھا جائے گا, مصر میں بھی, سوڈان میں بھی, لیبیا میں بھی, ہر جگہ سب سمجھ جائیں گے کہ یہ کیا لکھا ہوا ہے. تو بتاؤ میرے بھائی, دنیا میں کوئی ایسی زبان نہیں ہے اتنی پرانی جو اس طرح سے محفوظ ہو. ایک غیر مسلم نے اسلام قبول کیا اسی بنیاد پر, اس نے کہا کہ یہ کیسی زبان ہے جس پہ اللہ نے قرآن کو نازل کیا اور اس زبان کی خدا نے حفاظت کر لی ہے. آپ عجیب حیران ہوں گے, عربی میں 1400 سال پہلے جس لفظ کو جو کہا جاتا تھا نا آج بھی وہی کہا جاتا ہے. عربی میں 1400 سال پہلے پانی کو کیا کہتے تھے؟ ما. آج بھی پانی کو کیا کہتے ہیں؟ ما. 1400 سال پہلے زمین کو کہتے تھے ارض, ان کے لٹریچر میں ملتا ہے. اچھا یہ ایک عجیب بات ہے کہ اللہ نے 1400 سال پرانا عربوں کا لٹریچر بھی محفوظ کر دیا ہے. یعنی اس زمانے کی جو عرب میں غیر مسلم لوگ تھے ان کی شاعری بھی محفوظ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باسط سے 40 سال پہلے جو شعراء گزرے تھے ان کے دیوان اور ان کی شاعری اور ان کا کلام آج بھی محفوظ ہے, مدارس میں پڑھا اور پڑھایا جاتا ہے. حالانکہ شاعری سے ہم نے کیا کرنا ہے بھائی, اس زمانے جو اسلام نہیں لائے تھے ان کی شاعری کیوں محفوظ ہے؟ تاکہ اس شاعری سے آپ اوریجنل عربی جان جائیں اور اس سے پھر آپ قرآن کا مطلب اور مفہوم سمجھ جائیں. تو یہ ہے وہ زبان, اور اللہ نے کیسے قرآن مجید کو عظمت دی ہے, کتنی زبردست عظمت دی ہے. دنیا میں اس سے زیادہ پڑھی جانے والی کوئی کتاب نہیں. اتنا پڑھا جاتا ہے, اتنا پڑھا جاتا ہے جس کی کوئی انتہا نہیں. دنیا میں بغیر سمجھے اس سے زیادہ پڑھی جانے والی کوئی کتاب نہیں ہے, سمجھ کے اس سے زیادہ پڑھی جانے والی کوئی کتاب نہیں ہے. دنیا میں اس سے زیادہ سنی جانے والی کوئی کتاب نہیں ہے, سنی جانے والی. دنیا میں اس سے زیادہ ادب اور تمیز کے ساتھ پڑھی اور سنی جانے والی کوئی کتاب نہیں ہے. کوئی دنیا کی کتاب ایسی نہیں جسے باوضو ہو کے لوگ پڑھتے ہوں. اس کتاب سے پہلے آپ اپنے جسم کو صاف ستھرا کرتے ہو, نہاتے ہو, غسل کرتے ہو, وضو کرتے ہو, اس کے بعد آپ اس کی تلاوت کرتے. اور دنیا میں کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جو کھڑے ہو کر اتنی دیر تک سنی جاتی ہو. بہت مشکل ہے سمجھانا, کوئی ہے بتاؤ کھڑے ہو کر؟ اور دنیا میں کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جو کھڑے ہو کر بغیر سمجھے اتنی دیر تک سنی جاتی ہو. بعض دفعہ تو سمجھ میں آ رہی ہے تو انسان کھڑے ہو کر بھی سن لے, تو سمجھ میں نہیں آ رہی پھر بھی سن رہے ہیں. اور دنیا میں کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جو کھڑے ہو کر بغیر سمجھے اتنی زیادہ پڑھی جاتی ہو. اور دنیا میں کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جو کھڑے ہو کر سمجھ کے اتنی زیادہ پڑھی جاتی ہو. ہر لحاظ سے کسی کتاب کو پڑھنے کی جتنی جہتیں ہو سکتی ہیں مختلف انداز سے, وہ ساری جہتیں ایک قرآن میں اللہ نے جمع کر دی. ایک چیز بس رہ گئی آخر میں جس کے لیے ہم یہ بیان کر رہے ہیں, یہ سب تو آپ کو پہلے سے پتا ہے, وہ یہ ہے کہ عمل نہیں کیا جاتا. وہ کیا ہے؟ لیکن ایک بات آپ کو بتاؤں میں, ٹھیک ہے 100% عمل نہیں ہوتا, لیکن دوسری کتابوں سے اگر کمپیئر کیا جائے تو دنیا میں کسی کتاب کے آرڈرز اور اس کے احکامات کو اتنا فالو نہیں کیا جاتا جتنا قرآن مجید کو فالو کیا جاتا ہے. یہ ضرور ہے کہ ہم لوگ 100% نہیں ہیں, لیکن اگر کمپیئر کریں دوسری کتابوں سے تو کسی کتاب کو اتنا فالو نہیں کیا جاتا, کسی کتاب کے اتنے فالوورز نہیں ہوتے جتنے قرآن مجید کے ہیں. تو بھائی ایسے ہی نہیں ہو گیا, اس کے پیچھے کوئی ہاتھ ہے. میں ایک واقعہ سنا کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب نے ایک دفعہ ایک واقعہ سنایا, میں بچپن میں ان کے بیان میں جاتا تھا, میں نے براہ راست سنا. انہوں نے واقعہ یہ سنایا کہ پچھلی قوموں میں نا ایک شخص گزرا, اس نے نبوت کا دعویٰ کیا. جب دعویٰ کیا تو اس کے چند چیلے ہو گئے, جیسے روحانی والوں کے چار پانچ ہو ہی جاتے ہیں نا, ایسے ہی جھوٹے نبوت کے بھی پانچ چھ ہو جاتے ہیں, جیسے اب قریب والوں کے ہو گئے بہت سارے, اب ایسے ہی ہو جاتا, وہ تو ہر ایک کے جاتے ہیں. تو ایسے اس نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا, لوگوں کو الو بنایا, دو چار کرتب دکھائے, لوگ اس کے ساتھ ہو گئے. اب اس نے سوچا کہ یار اس ملک سے ہجرت کرو, یہاں پٹیں گے نا, یہاں مسلمان زیادہ رہتے ہیں, کہیں اور چلو. نبی نے بھی تو ہجرت کی تھی نا, ہم بھی یہاں سے ہجرت کرتے ہیں. پانچ چھ چیلے اور ہو گئے تو وہ سفر کرتے ہوئے جا رہے تھے, ایک ملک سے گزرے جہاں بہت شدید سردی تھی. اتنی شدید سردی تھی تو اس شدید سرد برفانی علاقے میں اس جھوٹے نبی نے دیکھا کہ ایک شخص مسجد کے مینار پہ صبح صادق کے وقت چڑھتا ہے اور اللہ اکبر اذان دے رہے, اشہد ان لا الہ الا اللہ, اشہد ان محمد الرسول اللہ, میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں. شدید سردی میں کسی دور بہت دور کسی ملک میں جو مکہ سے بہت دور تھا. تو اس جھوٹے نبی نے کہا کہ یہ کیا کر رہا ہے اپنے چیلے سے کہا. اس نے کہا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دے رہا ہے اس رات کے وقت میں, صبح صادق کے وقت میں سخت سردی میں مسجد کے مینار پہ چڑھ کے چیخ رہا ہے. اس نے کہا بھائی میں اپنی نبوت سے رجوع کرتا ہوں, ہم میں اپنی نبوت کیا کرتا ہوں واپس لے لیتا ہوں. یہ بڑا مشکل کام ہے بھائی, ٹھیک ہے. ہمارا کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا چیلا جو رات کو سردی میں کھڑا ہو کر ہماری نبوت کا اعلان کرے. یہ سچے نبی کے ساتھ ہی ہو سکتا ہے, جھوٹا نبی اتنا نہیں پنپ سکتا, جھوٹے کے قربانی دینے والے اتنے نہیں ہوتے واپس اس سے پہلے کہ کوئی مار دے ہم کو, ٹھیک ہے. نبوت تو ہماری ویسے بھی مارکیٹ میں چلنے والی نہیں ہے, اتنی قربانی کون دے گا ہمارے لیے. آپ کہہ سکتے ہیں مرزا غلام احمد قادیانی کے لیے لوگوں نے اتنی قربانی دی, مرزا غلام احمد قادیانی کو برطانیہ نے پناہ دی ہے, اس کو پروٹوکول دیا ہے, اس کے خلیفوں کو ویزے ملے ہیں, اس کے بعد جا کے ان کو یہ ملی ہے. اگر برطانیہ عیسائی حکومت ہاتھ کھینچ لے تو ان کی ساری خلافتیں دھڑام سے زمین پہ جا کے گریں گی. مرزائی یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی تکمیل کے لیے اللہ نے مرزا غلام احمد قادیانی کو بھیجا, یعنی نبی کے تقویت کے لیے. اب ذرا بات کو سمجھو کہ نبی کے دین کو کمزور کرنے والا کون ہے؟ غیر مسلم ریاستیں نا. تو مرزائیوں نے کہا کہ اللہ نے اسلام کو طاقت دینے کے لیے معاذ اللہ کس کو بھیجا؟ غلام احمد کو. تو یہ عجیب بات ہے کہ جو اسلام کو کمزور کرنے والی قوت تھی, یعنی طاقتور قوتیں تھیں, وہی قوتیں مرزا کو کیا کر رہی ہیں؟ طاقت دے رہی ہیں. یہ عجیب سی بات ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ تو پھر یعنی فائٹ کس سے کرنے کے لیے آئے تھے؟ لڑنے کس سے آئے تھے؟ طاقت کس سے دینی تھی؟ مرزائی اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تو غیر مسلموں سے معاہدے کیے نا صلح حدیبیہ میں. وہ بھائی وہ وقتی معاہدے کیے ہیں, ایسا تو نہیں کیا کہ انہیں کی کوئی گود میں جا کے بیٹھ جائے اور ہمیشہ کے لیے بس ان کا غلام بن جائے. برطانیہ قادیانیوں کو ویزے دیتا ہے اور ان کے سارے خلفاء کہاں چلتے ہیں؟ برطانوی سامراج کے نیچے چلتے ہیں. کیونکہ پیدا کس نے کیا تھا ان کو؟ برطانیہ نے کیا تھا ہندوستان میں. ایک نبی وہ ہوتا ہے جس کو اللہ نے پیدا کیا ہو اور تو اللہ اس کی حفاظت کرتا ہے, اور ایک نبی وہ ہوتا ہے جس کو برطانیہ نے پیدا کیا ہو تو اس کی حفاظت کون کرتا ہے؟ برطانیہ کرتا ہے. ظاہر سے 100 سال ہو گئے ابھی تک معاہدہ ہی چل رہا ہے. ابھی تک کیا چل رہا ہے؟ معاہدہ چل رہا ہے. تو سچے نبی کو اللہ تعالی جب اس کی نبوت آتی اور آخری نبی ہوں تو اللہ ان کو طاقت اور قوت دیتے ہیں براہین قاطعہ سے, اور اللہ ان کی مدد کرتے ہیں. اور اللہ نے کیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو تھوڑے عرصے میں دنیا پہ غالب کیا؟ کیسے؟ اور اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے دوبارہ اس دین کو پوری دنیا میں غالب کریں گے. یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. تو اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ قرآن کی صداقت پر ایمان لائیں. اگر یہ اللہ کی کتاب نہ ہوتی تو کسی جھوٹی کتاب کو پوری دنیا میں اتنا زیادہ پروٹوکول نہیں ملتا. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ ہم ہندوستان میں دیکھتے تھے کہ قرآن مجید کی آیات سن کے ہندو بھی ڈر جایا کرتے تھے, ہندو بھی ہل جایا کرتے تھے. ایک اللہ نے روب ڈالا اس کتاب کا. تو اس لیے ہمت کے ساتھ, دل جمعی کے ساتھ, شوق کے ساتھ اس کو سنا کریں. سستی اور کاہلی کا مظاہرہ نہ کریں. رمضان اور قرآن کو آپس میں مناسبت ہے. اللہ نے اسی رمضان میں یہ قرآن کو نازل کیا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کا دور مکمل کیا کرتے تھے. تو خوب تراوی میں پابندی سے آیا کریں, دل جمی سے آیا کریں. اگر سمجھ میں آئے تو بہت اچھی بات ہے, بہتر ہے پہلے اس کا تھوڑا سا مطالعہ کر لیں جو قرآن پڑھا جائے گا, تاکہ کچھ سمجھ میں بھی آئے. فائدہ تو جب ہی ہوگا نا جب سمجھ میں آئے گا. اور اگر نہیں سمجھ میں آ رہا تو پریشان نہ ہوں, اللہ کو یہ ادا بھی پسند آتی ہے کہ یہ بندے صرف میرا کلام سننے کے لیے کھڑے ہوئے. اور ایک فقہی مسئلہ بتا کے بات ختم کرتا ہوں کہ اگر کبھی تراوی میں کھڑے کھڑے تھک جائیں, کیونکہ آج کل لوگ چائے پیتے ہیں, تمباکو کھاتے ہیں, گٹکے کھاتے ہیں, تو گھٹنوں میں وہ طاقت نہیں رہی. پہلے تو میرے نانا 90 سال کی عمر میں کھڑے ہو کر تراوی پڑھتے تھے, لیکن آج کل حالت خراب ہو گئی ہے. تو چھوڑنے کے بجائے بیٹھ کے پڑھ لیں. نہیں یاری بات سمجھ. اور اگر شرم آ رہی ہو کہ میں بیٹھوں گا تو لوگ کیا کہیں گے؟ تو اس کے کان میں کہیں گے تو بیٹھنے کا دل تو تیرا بھی چاہ رہا ہے, ٹھیک ہے نا, دل تو تمہارا بھی چاہ رہا ہے, تم شرم کی وجہ سے نہیں بیٹھ رہے. ایسا کرو تم بھی بیٹھ جاؤ, میں بھی بیٹھ جاؤں, تو کوئی مسئلہ نہیں. بیٹھ کے آدھا ثواب ملتا ہے, لیکن اگر تھکے گئے اور نہیں کھڑا ہوا جا رہا ہے, چکر آ رہے ہیں, تو پھر بیٹھ کے بھی پورا ثواب ملے گا. تو چھوڑے نہیں, کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے تو کیا کر لیں؟ بیٹھ کے پڑھ لیں. اور مسئلہ یہ ہے کہ جتنی چاہے بیٹھ کے پڑھ لیں, جتنی چاہے کھڑے ہو کے پڑھ لیں. آپ نے نماز شروع کی کھڑے ہو کر, درمیان میں خیال آئے کہ بیٹھ جاؤ تو بیٹھ جاؤ, پھر خیال ہے نہیں کھڑے ہو جاؤ تو پھر کھڑے ہو جائیں. جب خیال آئے بیٹھ جائیں, جب خیال آئے کھڑے ہو جائیں. اور بیٹھ کے شروع کی, پھر خیال آیا کھڑے ہو جاؤ تو بھی ٹھیک ہے. ہر طرح سے جائز ہے, اور امام کے لیے بھی جائز ہے. میں نے ایسے بڑے علماء کے پیچھے تراوی پڑھی ہے جنہوں نے پوری تراویاں بیٹھ کے پڑھائی ہیں. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار ہو گئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز بیٹھ کے پڑھائی تھی. تو تراوی چونکہ نفل نماز ہے, سنت مؤکدہ ہے. نفل کا مطلب فرض نہیں ہے لیکن ہے سنت مؤکدہ, تو اس کی تاکید ہے. تو چھوڑے نہیں, کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کے پڑھ لیں. اور یاد رکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ عمل پسند تھا جو پابندی کے ساتھ ہو. جوش ہے, ابھی چاند نظر آ گیا تو مسجد بھر گئی ہے, اور آہستہ 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 پھر غائب ہونا ہے. کیا ہے یار, چھوڑو یار, کیا. تو ہمت کر لیں, آ جائیں. جب دن بھر روزہ رکھیں گے تو تکمیل ہو جائے گی تراوی کے ذریعے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور عمل کی, اور آپ حضرات کو بھی. وما علینا الا البلاغ. بھائی یہ جو خواتین ہیں یہ تھوڑا سا انتظار کریں, اوپر بیٹھ جائیں, پہلے مردوں کو گزرنے دیں تاکہ اختلاط نہ ہو. بھائی یہ کسی کا موبائل رہ گیا, یہ بھی ان سے لے لیں آپ.
کسی کا موبائل رہ گیا ہے وہ ممبر سے آ کر رجوع کر لیں. کسی صاحب کا موبائل گر گیا ہے وہ ممبر سے آ کر رجوع کر لیں. ماڈل بتا کر, نشانی بتا کر بھائی.